الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عارف بالله حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی یہ تعلیمات کی روشنی میں جو ان کے قیمتی نصائح ہیں، پچھلے مضامین میں آپ نے اس میں سے سماعت فرمایا کہ وقت ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور وقت کے لیے نظام الاوقات بنا لینا اور اس کی پابندی کرنا، اس کی برکت سے انسان تھوڑے وقت میں زیادہ کام انجام دے لیتا ہے. اور حضرت کا ملفوظ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ میں نے زندگی میں دو گر ایسے سیکھے ہیں کہ ان سے مجھے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے، ایک ہمت اور دوسرے پابندی اوقات. کہ وقت کی پابندی کر کے کسی بھی کام کے آ جانے کے وقت پر ہمت سے کام لے کر اس کام کو انجام دیا جانا، یہ معمول بنا لیا تو فرمایا کہ مشکل کام بھی سارے آسان ہوئے. اور دوسری چیز ہے ہمت، فرمایا کہ ہمت بہت بڑی چیز ہے کہ اس سے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، عمل آسان ہو جاتا ہے. اور اسی ذیل میں فرمایا تھا کہ ہمت کا سرمایہ کسی کے پاس موجود ہو تو اس کا جائز استعمال ہونا چاہیے. اس مضمون کے اختتام پر میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح فجر کے بعد بیٹھنے کا معمول ذکر فرمایا، اور اس میں ایک قصہ بھی سنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی بعض باتیں چھڑ جاتی تھیں، تو انہی میں سے ایک قصہ سنایا تھا کہ صبح کے وقت کھجور کے مرکب سے بت تیار کیا، اس کی عبادت کی، اور دوپہر میں بھوک لگنے پر اسی بت کو کھا گیا. تو وہ پورا واقعہ جب تفصیل سے سنایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متوجہ ہوئے اور ہنسے. بات چل رہی تھی کہ موقع شناسی یہ بھی بہت بڑی صفت ہوا کرتی ہے. یہ بات تھی کہ ہمت کو صحیح انداز سے استعمال کرنا اور ہمت کو کام میں لانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس ذہانت اور ذکاوت کے ساتھ، کس سمجھ بوجھ کے ساتھ ازواج مطہرات کے گھر کو اجڑنے سے بچایا تھا. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ آ گئے تو ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار، ان کی جوڑی بنا دی گئی، بھائی چارہ قائم ہوا. تو میرا بھی ایک انصاری بھائی تھا. ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن ایک شخص مال مویشی کی، کھیتی باڑی کی، اپنے ساز و سامان کی حفاظت کرے گا، تو دوسرا وہ آزادی سے جائے مسجد نبوی میں پورا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. اگلے دن وہ نگرانی کرے گا، اور ایک جو پہلے دن حفاظت کر رہا تھا وہ جائے اور پورا دن حضور کے ساتھ گزار لے. فرماتے ہیں کہ میری باری تھی ساز و سامان کی حفاظت، کھیتی باڑی کی دیکھ بھال، مال مویشی کو چرانا. میں مدینے سے باہر اپنی ذمہ داری نبھا کر رات ہونے پر اس انصاری بھائی کا انتظار کرتا رہا. کافی رات ہو گئی لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا، تو آخر کار میں نے انتظار کرتے کرتے میں سو لیا. رات کافی گزر چکی تو اچانک دروازہ پیٹا، اور اس انصاری نے آ کر جو شور مچایا اور پوچھنے لگا، اسم عمر، اسم عمر، ارے عمر ہیں، عمر ہیں. ایک دردیلی فریاد لے کر وہ دروازہ پیٹ رہا تھا، اور ایک ہنگامی صورتحال میں فرمایا کہ آدھی رات کو اس نے مجھے جگا دیا. فرمایا کہ میں اٹھا ہڑبڑا کر، حیران تھا کہ آج یہ اس قدر پریشانی کے ساتھ آدھی رات کو مجھے کیوں جگا رہا ہے. فرمایا کہ جب میں اس سے ملا تو کہنے لگا کہ مدینہ منورہ میں ایک عظیم حادثہ رونما ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا جا الغساسلہ؟ غساسلہ یا عیسائیوں کی ایک قوم تھی جو جنگجو تھی، اور مدینہ منورہ میں مقیم مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ہم پر اچانک حملہ کر کے یہ الغار کریں. تو میرا ذہن اس طرف گیا، میں نے پوچھا کیا غساسلہ نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں نہیں، قصاصلہ سے بھی بڑھ کر حادثہ رونما ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ آخر کون سا ایسا حادثہ رونما ہو گیا؟ اس پر اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو بجلی گری اس خبر کے سننے سے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ازواج مطہرات میں داخل اور شامل تھی. جیسے تیسے رات کاٹی، صبح فجر ہونے کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جا پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز پڑھی. فجر کے بعد آپ نے حسب معمول پوچھا کہ کسی نے کوئی نیا خواب دیکھا ہو، کوئی تعبیر معلوم کرنی ہو. اپنے اس معمول سے نمٹ کر سیدھے آپ چلے، اور آپ کا ایک خاص کمرہ تھا تو سیدھے آپ اس کمرے میں جا پہنچے، اور دروازے پر آپ نے ایک نگران کھڑا کر دیا کہ اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے آپ کے اس خصوصی کمرے تک پہنچا جو عام ازواج مطہرات کے کمروں سے ہٹ کر تھا، جو ایک منفرد الگ تھلگ جیسے انسان کی بیٹھک ہوتی ہے. جا کر اس پہرے دار سے میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ عمر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. وہ اندر گئے، ذمہ داری سے جا کر انہوں نے پیغام دیا کہ عمر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ بالکل خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا کہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر عمر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا کہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر عمر حاضر ہوئے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. تو وہ باہر آئے، بتایا کہ تین دفعہ میں نے اجازت مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی التفات نہ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلٹے اور مسجد نبوی میں صبح سے لے کر ظہر تک روتے روتے گزار دی. ظہر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھی، پھر آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے اسی خصوصی کمرے میں تشریف لے گئے اور دربان کو کھڑا کر دیا، پہرے دار کو کسی کو اندر مت آنے دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اجازت لو. پھر اندر گئے، کہا یا رسول اللہ، عمر آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. ایک بار، دو بار، تین بار اجازت لی لیکن آپ نے کوئی پلٹ کا جواب نہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین تھے، پریشان تھے کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کہ آج ہمیں بھی اجازت نہیں مل رہی. سیدھے گئے اپنی صاحبزادی کے پاس، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. دیکھا تو وہاں ازواج مطہرات میں بھی ایک بے چینی ہے، کھل بلی ہے، رونا پیٹنا ہے. ان سے جا کے پوچھا کہ سنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دیے؟ کہا کہ یہ تو ہمیں بھی علم نہیں لیکن ہوا ہے کچھ نہ کچھ، اور آپ ہم سب سے ناراض ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے ہم سے کنارہ کش ہو چکے ہیں. پھر آئے، دوبارہ سے اجازت چاہی، تین مرتبہ اجازت لی لیکن کوئی اجازت نہ ملی. دل مایوس کے ساتھ واپس پلٹے کہ اتنے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دربان سے، پہرے دار سے کہا کہ عمر کو بلا لو. وہ دروازے پر آئے اور پکارے، کہا کہ عمر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. لپک کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ بالکل افسردہ، رنجیدہ اور اداس اور غمگین کیفیت میں ہیں، اور بڑی ہی بے توجہی کے ساتھ آپ نے نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظریں اٹھائیں نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. فرماتے ہیں کہ آپ چٹائی پر اور اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری تھی. میں داخل ہوا، حاضر خدمت ہو کر میں نے سلام کیا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں. میں سمجھ گیا کہ بہت زیادہ ناگواری ہے، ناراض ہیں اور طبیعت پر بہت بوجھ ہے. مزاج شناس تو تھے اور خبر مل چکی تھی طلاق کی اور گھریلو حالات کے بگاڑ کی، تو اب یہ وہ موقع شناسی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازک موڑ پر، مرحلے پر، آپ کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنا اور آپ کے مزاج میں تبدیلی لانا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت رویہ اپنے ساتھ بھی دیکھا کہ آپ نے میری طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، صرف سلام کا جواب دے دیا، تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو اب تو آپ کو کسی نہ کسی طرح آپ کو ہنسانا ہے. اس موقع پر پھر فرماتے ہیں کہ میں نے بات چیت شروع کی، اور چونکہ معاملہ بھی تھا گھریلو زندگی میں ناچاقی کا اختلافات ہوئے تھے اس بات پر کہ ازواج مطہرات نے مطالبہ رکھ دیا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی نان نفقے کا معقول بندوبست ہونا چاہیے. بات چیت ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ مہینے بھر تک میں تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا, اس پر آپ نے قسم اٹھا لی تھی. ظاہر ہے کہ خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتا. تو ایسی صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات چیت چھیڑی اور بات چیت کرتے کرتے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ مکہ مکرمہ میں ہوا کرتے تھے, وہاں تو حال یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی بیویوں پر غالب ہوتے تھے. بیوی جب ہم سے کوئی مطالبہ کرتی تھی تو بیوی کے مطالبے کے اوپر ہم لوگ اپنی بیویوں کی گردن دبوچ لیا کرتے تھے, لیکن جب سے ہم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینہ والوں کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کی بیویاں اپنے شوہروں پر غالب ہیں, حاوی ہیں. تو ہماری خواتین نے بھی ان کی دیکھا دیکھی, ان کے مزاج کو اپنا لیا ہے. اب نوبت یہ آ پہنچی ہے کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی بیوی سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو ہماری بیوی ہماری گردن دبوچ لیتی ہے. جس انداز سے, جس انوکھے انداز سے وہ تعبیر کی تو فرمایا کہ میرے اس بات کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس دیے اور آپ نے اپنی مبارک نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھ لیا. بس آپ کا ہنسنا تھا کہ آپ کا غصہ کافور ہوا کہ وہاں جب ہم تھے تو ہم بیویوں پر غالب تھے اور یہاں آنے کے بعد معاملہ ایسا ہو گیا کہ بیویاں ہم پر غالب آ گئی ہیں اور سر چڑھنے لگی ہیں. تو بس یہیں سے جیسے ہی آپ مسکرائے, ہنسے اور اس کے بعد سے معاملہ نمٹا, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا, پھر بات چیت ہوئی, تفصیلات چلی, آگے معاملات مثبت طریقے سے ان کو نبھایا گیا. تو غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک موقع پر جس ہمت سے کام لیا اور اس خطرے کو جو مول لیتے ہوئے کہ بار بار جاتے رہے اور جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق پھر آپ کو سنبھالا, پھر آپ کی اس مزاج شناسی کے حساب سے پھر آپ کے غصے کو ٹھنڈا کیا, تو معاملہ پھر رفع دفع ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے ازواج مطہرات کا گھر اجڑنے سے بچ گیا. حضرت نے جو فرمایا کہ ہمت کا سرمایہ کسی کے پاس موجود ہو تو اس کا جائز استعمال ہونا چاہیے, ناجائز استعمال ہونا اور اس کو غلط جگہ استعمال کرنا یہ بھی پھر ناجائز کاموں میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے وقت کو قیمتی بنا کر ہمت سے کام لے کر نظام الاوقات کے تحت اپنی زندگی کے تمام کاموں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن دل پر جب اثر کر جائیں تو پھر وہی کام انسان کے لیے نسخہ بن جاتا ہے, وہی بات, وہی نصیحت انسان کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتی ہے. تو حضرت کا یہ معمول اگر اپنا لیا جائے, اور ساتھ میں تیسری چیز جو آپ نے فرمائی, فرمایا دعا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے اللہ سے مانگو, پھر اس شخص سے جس سے وہ کام وابستہ ہو اس سے مل کر پھر اس کام کے حل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. اور فرمایا کہ ہر کام سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کی عادت ڈال لو, پھر ہر وقت دل ہی دل میں یہ رٹ لگاؤ کہ یا اللہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کروں. فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ کر چلنے کی عادت ڈال لو تو پھر دیکھو کہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. فرمایا کہ اگر گھر سے باہر جانا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو کہ یا اللہ باہر جا رہا ہوں, میری آمد و رفت کو عافیت و سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ پورا فرمائیے. مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے, پانی پینا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مناجات کر لو. فرمایا کرتے تھے شروع شروع میں قدر الجھن ہوگی لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ عادت میں داخل ہو جائے گا اور بلا تکلف ہر ہر لمحے رجوع اللہ کی سعادت نصیب ہوگی کہ لمحہ بلمحہ بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا بن جائے گا. فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, آسان ہو یا مشکل, علمی ہو یا عملی, دنیاوی ہو یا دینی, فوراً دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور عرض کرو کہ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے, آسان فرمائیے, پورا فرمائیے, قبول فرمائیے. یہ وہی نصیحت ہے جو پہلے بھی آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ ہر کام کے وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی عادت ڈالو اور اس کام کے آغاز میں یہ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ میں فلاں کام شروع کر رہا ہوں, آپ میری مدد فرمائیے. اور دوسرے نمبر پر آسان فرمائیے, تیسرے نمبر پر مکمل کروا دیجئے, اور چوتھے نمبر پر قبول بھی کر لیجئے. تو فرمایا کہ پھر دیکھو کہ تمہارے کام کیسی آسانی اور سہولت کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں. اور جب دعا مانگتے مانگتے تھک جاؤ تو یوں عرض کرو کہ اب آپ بغیر مانگے ہی سب کچھ دے دیجئے, ہم تو مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر دعا کے اندر یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ استقامت فی الدین اور اہتمام دین اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائیے. کہ دین تو اللہ پاک نے عطا فرما دیا لیکن اس پر استقامت ملی رہے کہ مرتے دم تک اللہ اپنے فضل و کرم سے محرومی سے بچائے رکھے, زوال سے بچائے رکھے. تو فرمایا کہ دعاؤں میں یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ استقامت فی الدین نصیب فرمائیے, کہ دینداری جو آپ نے عطا فرمائی تو اس میں مضبوطی نصیب ہو جائے. اور اہتمام دین کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ دین کو اہتمام کے ساتھ عملی زندگی میں اپنانا آسان بنائے. اور تیسری چیز فرمایا کہ مقبول عمل کی توفیق مانگتے رہا کرو کہ اے اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کی بارگاہ میں مقبول اور مؤثر ہو جائے. رونا, ہنسنا, دعائیں مانگنا, گڑ گڑانا, خوشی, غمی, صحت, مرض, یہ ساری حالتیں انسان کے اوپر آتی ہیں. ہر حالت میں رجوع اللہ کرنے والا, اللہ سے لو لگانے والا اور دل میں درد پیدا رکھنے والا اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ پا لیتا ہے. اپنے لیے مانگنے والا اور اللہ کی مخلوق کے لیے مانگنے والا, بڑے بڑے واقعات ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہا کرتا تھا, غربت کا مارا تھا. دن بھر وہ اپنی لوگوں کی جوتیاں گانٹتا اور رات کو جو کچھ جمع جوڑ ہوتی اس جمع جوڑ سے کہیں نہ کہیں سے کوئی شراب وراب لے آتا. اور اس کا معمول یہ تھا کہ رات کو سب لوگ تو سو رہے ہوتے اور یہ شراب پی کر بدمست ہو کر شور شرابہ شروع کر دیتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت اور توفیق ملی تھی کہ آپ دن میں تو آرام فرما لیا کرتے تو رات پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزارا کرتے تھے. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر کی چھت پر تنہائی میں یکسوئی سے پوری رات نماز میں, عبادت میں, دعاؤں میں, مناجات میں اور تلاوت کلام پاک میں گزار دیا کرتے تھے. تو ہر رات آپ اپنی چھت پر عبادت میں مشغول ہوتے اور پڑوس سے اس موچی کے شور شرابے کی, بدمست ہونے کی آوازیں, اور کبھی وہ گانے گاتا, کبھی وہ اچھل کود مچاتا, کبھی دھما چکڑی کرتا. تو یہ روز کا ایک معمول تھا. ہوتے ہوتے ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب رات کو حضرت اپنے معمولات کے لیے اپنی جگہ پر عبادت شروع کی تو پڑوس میں سناٹا محسوس کیا. دل میں جب انسان کے درد ہو, کسی کے لیے محبت ہو, تو انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں اعلیٰ اور وہ ادنا, میں اونچا اور وہ نیچا, میں نیک اور وہ بد. اعلیٰ صفت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جس مقام پر بھی پہنچ جائے اپنے آپ کو ہی سب سے کمتر سمجھتا ہے. امام صاحب رات بھر اپنی عبادت میں بھی لگے رہے لیکن اس موچی کے شور شرابے کی کمی محسوس کی کہ آج سناٹا چھایا ہوا ہے. صبح ہوئی تو اپنے پڑوسی کے یہاں گئے, معلومات حاصل کی کہ آج رات خیریت تو ہے, وہ کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا کہ رات کو کوئی شور شرابے کی آواز سنائی نہیں دی. گھر والوں نے بتایا کہ بڑا اس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, روزانہ رات کو شراب پی لیا کرتا تھا. اپنا تو جینا حرام کیا ہوا تھا, ہمارا بھی جینا حرام کیا ہوا تھا, ہم نے اس کی شکایت کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. سرکاری اہلکار اس کو لے گئے, گرفتار کرا دیا ہم نے. سارے محلے کا جینا دوبھر کرتا تھا, رات کو آرام کے وقت شور شرابے کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات سن لی اور خاموشی کے ساتھ دن جب ہوا, دن کے وقت جو شہر کا ذمہ دار تھا, جو وہاں کا حاکم تھا, اس کے پاس جا پہنچے اور فرمایا کہ بھئی فلاں فلاں نام کا, فلاں فلاں حلیہ کا ہمارا ایک پڑوسی ہے, سنا ہے کہ وہ گرفتار ہو کر آپ کی زیر حراست کہیں قید ہے. اول تو جب امام صاحب وہاں تھانے میں پہنچے, وہ جو جگہ تھی, وہ شخص حیران رہ گیا کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے یہاں, ہمارے یہاں آنے کا کیا کام. دوڑ کر آپ کا استقبال کیا, کہنے لگا کہ حضرت آپ خود یہاں کیوں تشریف لے آئے, مجھے پیغام کہلا بھیجا ہوتا میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. فرمایا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, جس کا کام ہوتا ہے وہی اپنے کام کے لیے جاتا ہے. تو کہا کہ مجھ سے آپ کا کیا کام پڑ گیا. فرمایا کہ بھائی ہمارا پڑوسی ہے, سننے میں آیا کہ وہ گرفتار ہو کے تمہارے کارندے اس کو قید کر کے لائے ہیں, قید میں ہے, تو میں اس کے لیے ضمانت کرنے آیا ہوں, سفارش کرنے آیا ہوں کہ اس کو میری ضمانت پر رہا کر دو. وہ حیران ہوا کہ حضرت موچی اور ایک گرا ہوا انسان شرابی, اس کے لیے. فرمایا کہ وہ سب کچھ چھوڑو, وہ میرا پڑوسی ہے, بس میری ضمانت پر, میری ذمہ داری پر اس کو رہا کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, بالکل آپ کا حکم سر آنکھوں پر, آپ کی بات تو دستور بن جاتا ہے, نظام کا قانون بن جاتا ہے, لہذا آپ نے جو فرما دیا ٹھیک ہے, آپ پہنچے, آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا پڑوسی بھی آ رہا ہے. فرمایا نہیں نہیں, میں ادھر ہی ہوں, انتظار کر رہا ہوں, اس کو رہا کرو, میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. کچھ ہی دیر میں اس کو بلوا لیا گیا. وہ جب حاضر ہوا دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے پڑوسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجھے اللہ خیر کرے کہ وہ بھی شاید کوئی شکایت میری لگانے آئے ہیں. جب وہ آ گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت تو رہائی دلانے کے لیے آئے تھے, حضرت نے اس کو ساتھ لیا اور چل دیے. پورے راستے کوئی ایک جملہ نصیحت کا کہا ہو, بالکل خاموش, بڑے محبت سے, اپنائیت سے, بے تکلفی سے اس کو لے کر آ گئے. پھر اپنے معمولات دن بھر کے پورے کیا, رات ہوئی, اپنی عبادت کے معمول پر جب آئے, پھر انتظار تھا کانوں کو کہ آج پھر وہ شور سنائی دے گا جو میرا پڑوسی شور مچایا کرتا ہے. رات ہوئی تو پھر سناٹا, خاموشی چھائی ہوئی تھی. اگلی صبح پھر آپ وہاں اس کے گھر پہنچے, پوچھا, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس کو قید کرا دیا ہو. جب معلومات حاصل کی, گھر کا جب دروازہ کھلا تو سامنے ہی دیکھا کہ گھر والے تو سو رہے ہیں اور وہ کھڑا مسلح بچھایا اللہ کے سامنے رو رہا ہے. نماز پڑھ کے فارغ ہوا, بلوایا, پوچھا, بھائی کیا ہوا, آج رات شور شرابے کی آواز سنائی نہیں دی. اس پر جو اس موچی نے بات کہی, کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں معاشرے کا گرا پڑا فرد تھا, مجھے کبھی کسی نے عزت نہیں دی, کوئی مجھے پوچھنے والا پرسان حال نہیں تھا, تو جس غم اور کرب سے میں گزرتا تھا تو اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے رات شراب پی کر میں کچھ موج مستیاں کر لیا کرتا تھا, لیکن جس وقت امت کے اتنے بڑے امام نے مجھے اتنی عزت دی کہ خود آپ تشریف لے کر آئے اور بنفس نفیس آپ نے مجھے رہائی دلوائی, اتنے بڑے امام کی جب مجھے محبت مل گئی, ان کے تعلق کا جب مجھے نشہ مل گیا, تو اب شراب کا نشہ میرے لیے حرام ہے. مجھے تو آپ کی دوستی جب مل گئی کہ آپ نے مجھے اتنا مقام دیا, اتنی محبت دی کہ کسی شاگرد کو بھیجنے کے بجائے خود آپ مجھے چھڑانے کے لیے آ گئے, اب مجھے نشہ وشا کرنے کی, شراب پینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو دل کی جو بات ہوا کرتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو امام صاحب کا یہ عمل جس خلوص کے اوپر مبنی تھا, جس محبت کے اوپر مبنی تھا کہ میرا پڑوسی ہو اور جیل کے اندر قید ہو, اس محبت سے, جس پیار سے اس کو چھڑوا کے لائے, تو وہی عمل اس کے اوپر ایسا اثر انداز ہوا کہ اس کے بعد سے پھر وہ بھی توبہ تائب ہو کر اس گناہ سے بھی بچ گیا اور پھر اللہ کے آگے وہ بھی رونے والا, گڑ گڑانے والا بن گیا. حقیقت یہی ہے کہ دل کی آواز جو ہوتی ہے, دل کی دعا جو ہوتی ہے, دل کی صدا جو ہوتی ہے, بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, کار فرما ہوتی ہے. ہمارے اکابرین میں, علماء محدثین میں بہت بڑی شخصیت گزرے, حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب ہندوستان میں, اور ان کی بڑی کتاب بھی ہے معارف الحدیث, پورے حیات زندگی سے متعلق, از اول تا آخر پوری زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی احادیث کو انہوں نے مرتب فرمایا ہے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ, تو ان کے صاحبزادے کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب کبھی میرے والد ماجد کہیں کسی بزرگ سے, کہیں اللہ والے سے, کہیں کسی اہم ہدف پر جاتے تھے تو میں بچہ تھا, مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ والد ماجد اپنے گھر سے نکلتے, بھلے چنگے ہنستے مسکراتے, خدا حافظ کر کے نکلتے, جب ہم چلتے کسی سواری میں سوار ہو جاتے, اس زمانے میں تو سادہ سواریاں ہوتی تھیں, اکثر میں دیکھتا کہ اپنے والد ماجد کے چہرے پر جب دیکھتا تو ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہوتے تھے. میں حیران ہوتا تھا کہ ابا گھر سے تو ہنستے مسکراتے نکلتے ہیں اور جب کہیں جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آنسو ٹپک ٹپک ٹپ ٹپکتے ہیں, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں تھا تو بچہ, لیکن آخر کار مجھے جستجو ہوئی کہ ابا روتے کیوں ہیں. ایک دن میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا گھر میں تو آپ صحیح ہوتے ہیں لیکن جب باہر نکل کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو روتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ ٹال دیا. ایک دفعہ, دو دفعہ, کئی دفعہ میں نے پوچھا لیکن ٹال دیا کرتے تھے. آخر کار کہنے لگے کہ ایک دن میں نے بچکانا ضد کر دی کہ نہیں, جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا. جب پیچھے پڑ گئے تو اس وقت حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے, جنت الفردوس کے اعلی مرتبہ پر مقام عطا فرمائے, ان کا فیض جاری اور ساری فرمائے, فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ, شیخ عبد الوہاب شعرانی بڑے عالم دین تھے. فرمایا کہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا, ایک معمول پڑھا تھا, اس کے بعد سے بس یہ کیفیت بن چکی ہے. اور وہ معمول کیا پڑھا تھا شیخ عبد الوہاب شعرانی کی کتاب میں؟ کہ ان کا معمول تھا کہ جب وہ کبھی گھر سے باہر نکلتے اور چلتے ہوئے اللہ کے بندوں پر, اللہ کی مخلوق پر نظر پڑتی اور دیکھتے کہ کوئی مصروف عمل ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی دکاندار اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، کوئی سواری کو لے جا رہا ہے، کوئی سواری بن کر جا رہا ہے، ایک ہلچل مچی ہوتی ہے باہر، گھر سے باہر کی زندگی میں افراتفری ہے، لوگ آمد و رفت ہے، کوئی خوشی میں نظر آ رہا ہے، کوئی غمی میں. تو فرمانے لگے کہ ان کا یہ معمول تھا شیخ عبد الوہاب شعرانی کا کہ وہ چلتے جاتے تھے اور اللہ کے بندوں پر جس جس پر نظر پڑتی جاتی، کہیں کوئی اپنی دکان کھول کے سامان ومان سجا کے تیار بیٹھا ہے گاہک کے انتظار میں، تو دل سے دعا نکلتی تھی یا اللہ بندہ ہے اپنے سارے اسباب اختیار کر کے کاروبار کا سامان لگا کے اب آپ کی آس اور امید پر گاہک کے انتظار میں بیٹھا، یا اللہ آپ اس کو رزق حلال برکت والا عطا فرما دیں. کہیں کسی پریشان حال کو دیکھا، یا اللہ یہ بندہ یہ بندی پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیں. جہاں بجا جیسے جیسے جس پر نظر پڑتی جاتی، حسب موقع حسب حال اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، دعاؤں پر دعائیں کرتے جا رہے ہیں، آگے چلتے جا رہے ہیں. تو ان دلی دعاؤں کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جس درد کے ساتھ، جس ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ کہ سامنے اللہ کی مخلوق کے طرح طرح کی قسموں کے بندے اور بندیاں دکھائی دیتے، ان کے لیے جو دعائیں ہوتی تو ان دعاؤں کا اثر ہوتا تھا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ دعا کہ جس میں جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے فرشتوں تک کو بھی خبر نہ ہو، اور کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور ساتھ میں آنسو بھی بہا رہا ہے سفارش میں، اس کی دعا کیسی اثر انداز ہوتی ہوگی. تو فرمایا کہ جب سے شیخ عبد الوہاب شعرانی کا معمول پڑا، تو جب سے یہ معمول بن گیا کہ میں بھی جب باہر نکلتا ہوں، دیکھا کہ کوئی ٹھیلا اس پہ اپنے پھل فروٹ، کوئی سبزی، کوئی کام کی چیزیں رکھ کر بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا انتظار میں، کوئی دکاندار ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سواری کے لیے اپنی سواری مہیا کیے ہوئے ہے، کوئی گرمی میں، کوئی سردی میں، طرح طرح کے مشکل حالات میں لوگ گھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو میرا بھی یہ معمول بن گیا کہ جس پر نظر پڑتی رہتی ہے، دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں خیر اور بھلائی کی، صحت اور عافیت کی، سلامتی کی، مشکلات سے نجات کی، تو خود بخود بس آنکھوں سے پھر آنسو ٹپک جاتے ہیں. تو یہ وہ درد ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے. حدیث مبارک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک اس ساری مخلوق کے اندر سب سے محبوب بندہ وہ ہے من احسن الی عیالی، جو اللہ کے اس کنبے کے افراد کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے، خیر خواہی سے کام لے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان سامنے والے کے دل کو خوش کر دے. تو یہ چیز جب نصیب ہو جاتی ہے، درد مل جاتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو انسان اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کی فکر کو اپنی فکر سمجھے، دوسرے کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھے، اور پھر اللہ سے فریاد کرے، دعائیں کرے، التجائیں کرے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فرشتہ ہر اس دعا پر جو دوسرے کے لیے کی جائے تو کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی یہی خیر اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے. یہ تو بندہ ہے، بشر ہے، یہ دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کر رہا ہے. مبارک اور نورانی مخلوق وہ کہتی ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی سب کچھ یہ چیزیں ہوں، اسی کی مانند ہوں. تو دعائے خیر کرنے کے جذبے سے جب انسان اللہ کی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے تو پھر بدگمانیاں، بڑائی، تکبر، نخوت، غرور، خود پسندی، دوسروں کی تحقیر، تذلیل، توہین، یہ سب چیزیں انسان سے رفع ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. اس میں عاجزی ان کی ساری پیدا ہوتی ہے، ہمدردی اور اخلاص اور اخلاق اور ایثار اور دوسروں سے محبت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی اگر انسان اپنا لے، معمول بنا لے، تو اس سے بڑا نفع ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی مخلوق کا بھلا، اور اس کی بدولت اپنے اندر عاجزی ان کی ساری پیدا ہوتی ہے. اللہ کی مخلوق کی محبت کی بدولت یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور بوقت ضرورت کسی بھی بندے کا ہاتھ بٹا دیا، اس کے کام آ گیا، اس کی دعائیں لے لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو نوازتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. نیکیوں کا سیزن اللہ پاک نے رکھا ہے، موقع بموقع نیکیاں آتی ہیں، اعمال کے اللہ پاک نے مختلف انداز رکھے ہیں. کل 9 محرم الحرام ہے، اور پرسوں 10 محرم، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب نیکی کا عنوان ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثبوت کسی ضعیف روایت سے ہوتا ہے، کسی کمزور درجے میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، باقاعدہ بخاری شریف، مسلم شریف میں ٹھوس شواہد کے ساتھ، مستند روایات کے ساتھ اس کے ثبوت ہیں. محرم کا مہینہ بڑا مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم کے مہینے میں ہی قبول ہوئی. حضرت آدم حضرت حوا کی ملاقات بھی محرم 10 محرم تقریباً تاریخیں بھی 10 ہی. محرم کا مہینہ تقریباً 10 تاریخوں میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت آدم حضرت حوا کی ملاقات میدان عرفات میں اسی محرم کے مہینے میں ہوئی. حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر محرم کی 10 تاریخ کو آ کر ٹکی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جو واپس باہر نکالا تو وہ یہی 10 محرم الحرام. اسی طرح اور بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرعون کی قوم سے نجات ملی تو یہی 10 محرم کا موقع تھا. فرعون کو اللہ پاک نے غرق کیا تو یہی تاریخ تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس عظیم الشان مہینے کی عظمت نصیب فرمائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو بھی دیکھا, ان سے پوچھا تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو, تو بتایا کہ اس تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی تو انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا, تو ہم بھی ان کی تابع داری میں سنت کے طور پر شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کی محبت کے حقدار ہیں, ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ 9 تاریخ کا اور بڑھا لوں گا تاکہ ہمارا عمل اور یہود کا عمل وہ الگ الگ ہو جائے, ہمارے 2 روزے ہو جائیں 9 اور 10 کے, ان کا ایک ہی روزہ رہے. اس لحاظ سے سنت عمل ہے کہ انسان 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے. یوم عرفہ کے روزے کے لیے فرمایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور فرمایا کہ یہ افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, افضل ترین روزہ جو رمضان کے روزوں کے بعد ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے, کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, اور فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے روزے کی برکت سے سال گزشتہ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. تو ایک عمل یہ کر لیا جائے جس کسی کو توفیق ملے, صحت اور ہمت ساتھ دے, تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے, سنت عمل ہے. اور دوسری چیزیں جو واہیات اور خرافات ہیں, رسم و رواج ہیں, نقالیاں ہیں, ان سے کامل مکمل بچا جائے. یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے, مقدس مہینہ ہے, بڑی بڑی شہادتیں اس میں ہوئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اپنے پورے خاندان کے بڑی جو شہادت کا سانحہ رونما ہوا, جو ایک بڑا واقعہ رونما ہوا, وہ 10 محرم الحرام تھا. تو اس شہادت کے واقعے کے رونما ہونے سے یہ مہینہ بدستور پھر بھی مقدس اور محترم ہے, اس میں کوئی نحوست نہیں آئی. علماء کہاں کہاں کی باتیں باریکیاں بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی وفات سے, کسی کی شہادت سے نحوست مہینے میں آتی, دن میں آتی, تو سب سے بڑا منحوس مہینہ ربیع الاول ہونا چاہیے تھا, کیونکہ کائنات میں کسی کے سانحہ ارتحال سے جو غم اور صدمہ پڑا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا جو غم اور صدمہ تھا, اس سے بڑا صدمہ انسانیت نے نہیں جھیلا. تو فرمایا کہ سب سے بڑا منحوس مہینہ تو پھر ربیع الاول کو قرار دیا جانا چاہیے, سب سے منحوس دن تو پیر کا دن قرار دینا چاہیے, حالانکہ سب سے بابرکت دن مبارک مہینہ. تو شہادت تو مومن کا زیور ہے, سر کا تاج ہے, اس کی وجہ سے مبارک مہینہ, مقدس مہینہ وہ منحوس نہیں بن جاتا. اس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, نکاح بھی ہوتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں 3 محرم الحرام کی تاریخ میں ہوا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت خدیجہ سے محرم میں ہوا ہے. تو شادی بیاہ, خوشی غمی, یہ سارے ماہ و سال اللہ تعالیٰ کے ہیں, سارے ہی مبارک ہیں. آج بھی الحمدللہ یہاں ہمارا ایک نکاح ہے, اللہ کرے کہ یہ نکاح بھی خوب مبارک رہے. دلہنیا اور ان کے متعلقین احباب یہاں آگے تشریف لے آئیں, سب اچھے ہو گئے, انشاءاللہ نکاح شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے, رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اور سارے کام سنت کے مطابق جو بھی عمل انجام دیا جائے اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. جس کام میں اللہ کی محبت مل جائے, اللہ کے رسول کی محبت مل جائے, دنیا والے اس کو جو بھی سمجھیں, جو بھی جانیں, اس سے کوئی فرق, کوئی نقصان نہیں پڑتا.